الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين امنوا اشد حبا لله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کے اندر اچھی اور بری صفات دونوں موجود ہوتی ہیں. اچھی صفات والا انسان اچھا کہلاتا ہے اور بری صفات والا انسان برا کہلاتا ہے. ہر معاشرے کے اندر اچھی صفات اور بری صفات کے معیار مختلف ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایک معاشرے میں اچھی ہوتی ہیں اور دوسرے معاشرے میں اس کو اتنا پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا. مثال کے طور پر حیا ایک پاکیزہ جذبہ ہے. مسلمانوں کو اس کے لیے ترغیب دیا جاتا ہے لیکن بعض جگہوں پر حیا کو احساس کمتری سمجھا جاتا ہے. مثلا اپنے ستر کو ڈھانپ کر رکھنا ایک اہم فریضہ ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن اگر ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس معاشرے میں اگر کوئی اس کا بہت زیادہ اہتمام کرے گا تو حتیٰ کہ گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے کہ بچے کو کیا ہو گیا. اسی طرح عجب اور تکبر ایک برا فعل سمجھا جاتا ہے. اسی طرح عجب اور تکبر ایک ایسا عمل ہے جس کو مسلمانوں کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ انداز سے دیکھا جاتا ہے. لیکن بعض سکولوں میں یا بعض معاشرے میں اسی عجب کو پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اور اس کا مطلب وہاں پر کانفیڈنس کاؤنٹ کیا جاتا ہے. لوگ کتنا کتنا پیسہ دے کر اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخل کرتے ہیں تاکہ ہمارے بچے کانفیڈنٹ ہوں. ان سکولوں میں ایسی اسائنمنٹس دی جاتی ہیں کہ جس میں بچہ اپنے بارے میں آرٹیکلز لکھتا ہے کہ میرے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں. ٹاپ 10 کوالٹیز لکھنے کو کہا جاتا ہے کہ ایسے آرٹیکلز لکھ کر لائیں جس سے پتا چلے کہ آپ دوسروں سے کیسے ڈفرینٹ ہیں. اب جب بچہ ایسی باتیں سیکھتا رہتا ہے تو خود بخود اس کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کسی کو خاطر بھی نہیں لاتا، باقی سب کو وہ معمولی سمجھتا ہے. اور ایسے بندے کو کانفیڈنٹ کہا جاتا ہے کہ یہ کانفیڈنٹلی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے. اس معاشرے میں یہ اچھا عمل ہوتا ہے اور دوسرے معاشرے میں اس کو برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے اچھی اور بری صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائیں اور سکھائیں. اللہ کے نبی نے پورا نمونہ بن کر ان صفات کے اوپر عمل کیا اور الحمدللہ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اور صحابہ کرام کی اتباع پھر تابعین نے کیا، اور تابعین کی پھر جو ہے اتباع ان کو فالو کیا، تبا تابعین نے. زمانے نے دیکھ لیا, آپ ہسٹری گواہ ہے اس بات کی کہ الحمدللہ جس کسی نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیا وہ کامیاب ہو گیا, اس کی شخصیت بہترین بن گئی. تو ایسی اچھی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے محبت کرنا, جو آج ہمارا ٹاپک ہے. یہ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ محبت کہتے ہیں کہ انسان کی طبیعت کا کسی ایسی چیز کی طرف مائل ہو جانا, اٹریکٹ ہو جانا کہ جس سے اس کو لذت ملے, اس کو اچھا لگے. اور جب یہ کیفیت بڑھ جاتی ہے تو اسی کیفیت کا نام عشق بھی کہلاتا ہے. محبت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک محبت ہوتی ہے طبعی, یعنی انسان کی نیچر میں ہوتا ہے, اور کہتے ہیں جی فرسٹ سائٹ لو ہو گئی, نوجوانوں کو یہ اکثر ہو جایا کرتی ہے, اور وہ دیکھتے ہیں اور اپنا دل دے بیٹھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ طبعی محبت ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے محبت کرنے کو. یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے اس کو محبت ہو جاتی ہے. یہ طبیعت کا ایک جوش ہے, ایک ولولہ ہے, ایک طبیعت کے اندر ایک کیفیت ہے. جب بوڑھی ہڈیاں ہو جاتی ہیں عموماً یہ جوش بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے, جوانی میں عموماً یہ زیادہ ہوتا ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ جوش اور یہ ولولہ, یہ جو اسپونٹینیس انسٹنکٹ ہے, یہ غیر اختیاری چیز ہے. انسان کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا. اسی لیے لوگ کہتے ہیں جی کیا کروں, دیکھا اور دل دے دیا. لیکن جب وہ اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں تو اکثر دیکھا کہ پھر ان کے اندر استقامت نہیں ہوتی, وہ اس محبت کو قائم نہیں کر سک رکھتے. شادی سے پہلے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اگر اسی لڑکی سے شادی ہو جائے تو پھر اس کی ناقدری بھی کرتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ جوش بعد میں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے, وہ کیفیت برقرار رکھی نہیں جا سکتی. اسی لیے شریعت نے اس طبعی محبت کے لیے انسان کو مکلف نہیں بنایا, اس کے اوپر انسان کو مامور بھی ہی نہیں کیا کہ تم اس طرح کی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ کرو. لہذا ایک اور محبت ہوگی پھر جو اللہ رب العزت سے کی جائے گی, اور وہ محبت کیا ہوگی؟ وہ محبت عقلی ہوگی. انسان اپنی عقل کے ساتھ سوچے گا اور اپنے آپ کو اس محبت کی طرف پش کرے گا کہ تمہیں یہ محبت کرنی ہے, ورنہ یہ محبت اس کو نصیب نہیں ہو سکتی. ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو کبھی دیکھا نہیں ہے. تو جب دیکھا نہیں ہے تو کس طرح سے اچانک محبت ہو جائے گی؟ پھر ہمیں کوئی عقل استعمال کرنی پڑے گی, سوچنا پڑے گا, اور یہ اختیاری محبت ہوگی کیونکہ یہ عقل کے ساتھ انسان پلان کرے گا اور اپنے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی طرف پش کرے گا. اور کیونکہ یہ عقلی محبت ہوگی لہذا یہ دوام ہوگی, اس میں استقامت ہوگا, یہ پرسسٹنٹ ہوگی. کیونکہ سوچ سمجھ کے محبت کی ہوگی, یہ جوش و ولولہ نہیں ہے, یہ جذبات کی باتیں نہیں ہیں کہ بس ایک دم سے ہو جائے گی اور پھر گراف ڈاؤن ہو جائے گا. لہذا یہ محبت مختلف ہوگی, اور شریعت نے اسی محبت کے لیے ہمیں پابند کیا ہے کہ تم عقلی طریقے سے اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرو, اور یہ محبت افضل ہے. عام طور پر محبت کے اسباب ہوتے ہیں. محبت کیوں ہو جائے گی؟ پہلی محبت کا سبب کیا ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں آپ کے اوپر بار بار احسان کیا ہو, بڑے بڑے احسانات کیے ہوں, تو انسان اپنے محسن سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے کہ میری ہر مشکل میں اس نے میرا خیال رکھا۔ وہ جاج اکرام کو ایک دوسرے سے محبت کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ اس سفر کے دوران کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے اوپر احسان کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، لہذا سفر کے آخر میں ایک دوسرے سے محبت ہو چکی ہوتی ہے۔ دوسری محبت کی وجہ حسن و جمال ہے۔ نوجوانوں کو یہ بات بھی خوب سمجھ میں آتی ہے، اچھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، کون ہوگا جس کو خوبصورت نظارے اچھے نہیں لگتے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ موٹر وے کے ساتھ ساتھ سینک پوائنٹ بنے ہوتے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے اس کو تک رہے ہوتے ہیں، کتنا اچھا منظر ہے۔ نیو یارک سے لوگ نیاگرا فال دیکھنے جاتے ہیں، اتنا سفر اختیار کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ پانی ہی تو گر رہا ہوتا ہے، لیکن اس گرنے کے اندر کتنی خوبصورتی ہے۔ بس کسی کو دیکھنے کے لیے اپنے وقت خرچ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہاں جا کے گھنٹوں کھڑے ہوئے پانی کو کے گرنے کا منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان پھولوں کو دیکھتا ہے، ان کے رنگوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، کبھی آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو انسان دیکھتا ہے اور لطف اندوز ہوتا ہے، کبھی اپنے اولاد کو دیکھتا ہے اچھا لگتا ہے، کبھی کسی کا چہرہ دیکھتا ہے اس کا حسن و جمال انسان اچھا لگتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو اچھا لگتا ہے، لہذا محبت ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز کمالات ہوتے ہیں، کہ انسان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں، ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان متاثر ہوتا ہے، یعنی کسی کے اندر علم ہے، وہ ایسا لاجک پیش کرتا ہے کہ انسان اس کے علم سے جو ہے متاثر ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، کسی کے خطابت کا انداز اچھا ہوتا ہے، اسی طرح کسی کے اندر جو ہے وہ تصویریں بنانا، اشعار کہنا، مختلف لوگوں کے مختلف ذوق ہوتے ہیں اور وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں، یہ ان کے کمالات ہوتے ہیں۔ قاری صاحب کی تلاوت سن کر انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی آواز ہے، پسند آتی ہے، لہذا کمال سے انسان متاثر ہوتا ہے، اس کو اچھا لگتا ہے اور انسان اس کو پسند کرنے لگتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اب انہی اسباب کو آپ اگر ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کے احسانات اتنے ہیں کہ فرمایا کہ تم ان کو گن ہی نہیں سکتے، اگر تم گننا چاہو تو تم اللہ رب العزت کے احسانات کو نہیں گن سکتے۔ تم اگر یہ دعویٰ کرو کہ آسمان کے ستاروں کو میں گن سکتا ہوں، زمین کے اوپر میں تمام پتوں کو گن سکتا ہوں، میں ریت کے ذرات کو گن سکتا ہوں، تو ہم مان لیں گے، لیکن اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت کے احسانات کو، نعمتوں کو گن سکتا ہوں، تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی ہمیں کہ تم اللہ رب العزت کے انعامات کو نہیں گن سکتے۔ دوسری بات کہ اللہ رب العزت خود حسین ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، کہ اللہ خود بھی خوبصورت اور جمال کو بھی پسند کرتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ یہ نظاروں میں حسن کس نے بھرا ہے؟ اللہ نے بھرا ہے۔ یہ انسان جو کتنے خوبصورت چہروں والے ہیں، ان کو یہ حسن کس نے دیا کہ جس کے پیچھے نوجوان دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہیں؟ جس نے حسن دیا، جو حسن کا خالق ہے، مالک ہے، وہ خود کتنا حسین ہوگا؟ جس مالک نے جنت کو بنایا، اتنی حسین جنت بنائی کہ ہم اس کا تصور اس دنیا میں کر ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ اگر حسن ہی معیار ہے محبت کا، تو پھر اللہ سے بڑھ کر کس سے محبت کرنی چاہیے؟ اسی طرح کمالات کی بات ہوتی ہے، تو بھائی کمالات کے بھی خالق اللہ رب العزت ہے، وہ ارض و سماوات کا مالک ہے، اس کے اندر جو کچھ بھی رہتا ہے سب کا سب اللہ رب العزت کا دین ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے، اس کو ہر انسان کو جو جو کمال ملا ہے یہ سارا کا سارا اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، کسی کو کوئی کمال دیا، کسی کو کوئی اور کمال دیا، اور تمام کمالات کا مجموعہ اور تمام کمالات کا اعلی جو مثال ہے وہ تو اللہ رب العزت ہے۔ لہذا اگر کمال کی وجہ سے محبت کرنی چاہیے تو پھر اللہ رب العزت سے محبت کرنی چاہیے۔ جو کاملین ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، ان کے اندر دونوں جذبات ہوتے ہیں، محبت طبعی بھی ہوتی ہے اور محبت عقلی بھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر محبت کا جذبہ تو ہوتا ہی ہے، چاہے وہ عقل سے پیدا کیا جائے یا وہ فطرتن ہو، لیکن ان کے اندر یہ محبت کا جذبہ ضرور بالضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ان کی طبعی جو حب طبعی ہے اس کے اوپر حب عقلی غالب آ جاتی ہے، ڈومینیٹ کر جاتی ہے، اور جو ناقص ہوتے ہیں بس ان کے اندر تو ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، یعنی محبت طبعی ہوتی ہے، اسی لیے ایسے لوگوں کو دل پھینک عاشق کہا جاتا ہے، جہاں کھڑے ہوتے ہیں بس دل دے بیٹھتے ہیں، پھر دل لگی کی اور پھر دوسری جگہ گئے تو پھر وہاں دل دے دیا۔ اللہ رب العزت نے اتنے چہرے بنائے ہیں، ہر چہرہ دوسرے چہرے سے خوبصورت ہے، کہاں کہاں دل دیں گے، دل ایک ہے، یہ تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ والوں کے اندر کیونکہ محبت عقلی ہوتی ہے اور وہ طبعی محبت کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اس پر قابو رکھتے ہیں، اور جس بندے کے اندر دونوں قسم کے جذبہ نہ ہو، یعنی محبت ان کے اندر عقلی بھی نہ ہو اور طبعی بھی نہ ہو، یہ بہت ہی محروم انسان ہے، کیونکہ یہ اتنی اہم چیز ہے، جس سے وہ محروم ہو گیا تو یہ ایک اتنا اہم جذبہ ہے جس سے دنیا میں حسن پھیلتا ہے، وہ اس سے محروم ہو گیا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اعضاء بخشے ہیں، اور ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا۔ مثلا آنکھوں کو ہی دیکھ لیں، آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، کوئی آدمی آنکھوں سے سن نہیں سکتا، جو آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے وہ سن تو سکتا ہے دیکھ نہیں سکتا۔ اسی طرح جو کانوں سے بہرا ہوتا ہے وہ دیکھتا تو ہے لیکن سن نہیں سکتا۔ معلوم ہوا کانوں کا اپنا کام، آنکھوں کا اپنا کام، ہاتھ کا اپنا کام اور پاؤں کا اپنا کام، دماغ کا کام سوچنا ہے، سمجھنا ہے، خیالات کا یہ مجموعہ دماغ کے اندر جنم لیتا ہے، لیکن جذبات دل میں ہوا کرتے ہیں، محبت دل میں ہوتی ہے، دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پہ تو مرے گا۔ تو محبت سے یہ دل بچ نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ رب العزت سے محبت نہیں کرتے پھر وہ فانی دنیا سے محبت کرتے ہیں، اور فانی دنیا تو باہر ختم ہو جانے والی چیز ہے، اور اس میں تو نفس اور شہوات ہی ہوں گے، دنیا عارضی ہے، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر۔ ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے ضرور محبت کرتا ہے، محبت فطری جذبہ ہے، انسان اس کو کرتا ہے۔ اب یہ محبت اس کو کیا دیتی ہے؟ محبت جو وہ کرتا ہے تو اس سے اس کو کیا ملے گا؟ اگر تو وہ دنیا کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر تو اس کو وہی فانی دنیا ملے گی، اور اگر اللہ کے لیے محبت کرے گا تو پھر اس کو اللہ کی رضا ملے گی، اور جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ رب العزت کے پاس بے شمار خزانے ہیں، تو وہ اپنے خزانوں سے اس کو عطا کرے گا۔ جن دو انسانوں کے درمیان اللہ کی رضا کے لیے محبت ہوتی ہے، اللہ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سائے کے، اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا گو کہ فطری جذبہ ہے، لیکن جب اولاد اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کرتی ہے اور ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھتی ہے، صرف اس دیکھنے کی وجہ سے ان کو حج یا عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے خزانے ہیں میرے بھائی، ماں باپ کو صرف دیکھنے سے یہ اجر و ثواب ملتا ہے، کیوں کہ یہ جذبہ ہے ایک محبت، اللہ اس پر انعام دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی محبت کی خاطر کسی عالم کو، کسی شیخ کو، کسی اللہ والے کو اس کے ماتھے پر بوسہ دے گا تو فرمایا اس کے سر پہ جتنے بال ہوں گے اس کے برابر اس کو نیکیاں ملیں گی، اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں، اگر خاوند بیوی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھے اور بیوی خاوند کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر مسکرائے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت کو یہ محبت کرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے معاشرہ سج جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انسان قریب ہو جاتا ہے، ورنہ کیا ہوگا، سب لوگ دور دور ہٹے ہٹے اور بٹے بٹے سے حالت میں رہیں گے۔ آج ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، کئی بار ہم نے سنا کہ انسان مر جاتا ہے اور اس کے ہمسائے اس کی سمیل محسوس کرتے ہیں اور پھر وہ 911 ڈائل کرتے ہیں، خود جا کر بھی نہیں دیکھتے بلکہ پولیس کو بلواتے ہیں، وہ اندر جا کر چیک کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کئی دنوں سے مرا ہوا پڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس بندے کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ یہ خود بھی کسی سے محبت کرنے والا نہیں تھا۔ یہ محروم لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہوتا۔ محبت اتنی پیاری چیز ہے، مومن کا تو مرنا جینا سب اللہ رب العزت کے لیے ہوتا ہے۔ من احب للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض۔ جہاں اللہ رب العزت کی بات نہیں، مومن کو وہاں جانے کو جی نہیں چاہتا۔ واعطى للہ ومنع للہ، وہ دیتا بھی اللہ کے لیے ہے اور منع بھی اللہ کے لیے کرتا ہے۔ فقد استکمل الایمان، جب وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایمان مکمل کاؤنٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے تکمیل ایمان، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو، اپنی محبتوں کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی محبت کا اندازہ کرنا ہو کہ اس کی محبت کس سے ہے، اللہ سے ہے یا دنیا سے ہے، تو پھر یہ دیکھو کہ یہ اپنی تنہائیوں میں دعائیں کیا مانگتا ہے۔ جب بھی اس کو دیکھیں گے، کسی اللہ والے کو کالیں کرے گا اور کہے گا جی میرے لیے دعا مانگیں، میرا فلاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے، بچہ امتحان میں پاس ہو جائے، امی ابو بیمار ہیں ان کو صحت آ جائے، کاروبار آج کل اچھا نہیں ہے، دعا کر دیں کاروبار اچھا ہو جائے۔ گویا کہ اگر آپ اس کی تمام دعاؤں کو دیکھیں، گھوم پھر کر دنیا کی باتیں ہوتی ہیں۔ بہت کم ہوں گے ایسے لوگ جو اس بات کی فکر لگائے بیٹھے ہوں کہ کسی طرح ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہماری آخرت بن جائے۔ ساری تسبیحاں جو پڑھتے رہتے ہیں ان کا مقصد صرف دنیا بنانا ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور ان کی عبادات بھی دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی۔ آج دنیا مانگنے والے بہت، لیکن اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت کم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھا دیا، اللہم انی اسألوکا حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اے اللہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں میں ان کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں سارا محور اللہ ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ والوں سے بھی جو ہے اللہ کے لیے محبت، یہ ہوتی ہے بات۔ محبت کے اندر کچھ چیزیں رکاوٹ بھی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے جمال جس کو مردوں نے پھنسایا ہوا ہے، ہر ایسا چہرہ دیکھیں گے اور اس کی خوبصورتی میں پھنس جائیں گے۔ اسی لیے حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھو، جب آپ دیکھیں گے نہیں تو اس کا اثر کیوں آئے گا؟ قل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو۔ حضرت امام ربانی مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل پر مصیبت اس کی آنکھوں کی وجہ سے آتی ہے، جس کی آنکھ قابو میں نہیں رہ سکتی اس کا دل بھی پھر بے قابو ہو جاتا ہے، اور جب دل بے قابو ہوتا ہے تو پھر انسان کی شرمگاہ بھی بے قابو ہوتی ہے۔ چند مثالیں دے کے بات سمجھاتے ہیں۔ دیکھیں اماں حوا نے اگر شجرہ ممنونہ کی طرف نہ دیکھا ہوتا تو کبھی ان کے دل میں اس بات کا خیال آتا کہ وہ اس کو چکھ لیں؟ کبھی بھی نہ خیال آتا، کبھی بھی شیطان کے ورگلانے پر وہ اس بات کا یقین نہ کرتی کہ بھئی اس میں کوئی فائدہ ہے۔ اسی طرح قابیل نے حابیل کی بیوی کی طرف اگر نہ دیکھا ہوتا تو کبھی ممکن تھا کہ اس کے دل میں اس کا اثر ہوتا اور وہ اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر بیٹھتا؟ اگر زلیخا نے یوسف کی طرف نہ دیکھا ہوتا تو آج اس کے تذکرے یوں مشہور نہ ہوتے۔ زلیخا نے اگر یوسف کی طرف نہ دیکھا ہوتا تو آج اس کے تذکرے یوں مشہور نہ ہوتے۔ یہ آنکھ ہی ہے جو فتنوں کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ اگر ہم اس آنکھ کو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے، کتاب اللہ کو پڑھنے کے لیے استعمال کریں گے، اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کریں گے، تو ہمارے دلوں میں بھی اسی طرح اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے یہ رحمت ہمیں عطا کی ہے۔ یاد رکھیں جو بندہ ادھر ادھر نگاہیں بھٹکاتا رہتا ہے اور اس کے دل میں پھر مخلوق کی محبت آ جاتی ہے، تو ایسے بندے قیامت کے دن جنت میں اللہ رب العزت کے دیدار سے محروم کر دیے جائیں گے۔ لہذا اپنی نگاہوں کو محفوظ رکھیں۔ دوسرا فتنہ جو محبت کے لیے معنی ہے، رکاوٹ ہے، وہ ہے مال، یعنی دنیا۔ دنیا کیا چیز ہوتی ہے؟ دنیا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ سے انسان کو غافل کر دے۔ دنیا صرف مال پیسے کا نام نہیں ہے، کوئی بھی چیز دنیا ہو سکتی ہے۔ ایک فقیر جو جس کے پاس چند ڈالر ہوں وہ بھی بڑا مالدار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج مالدار ہے۔ اور وقت کا بادشاہ وہ بھی فقیر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج فقیرانہ ہے۔ دنیا اس کی جیب میں ہوتی ہے، اس کے دل میں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو فقیر کہا جا سکتا ہے۔ اور ایک آدمی جو بظاہر غریب ہے، اگر اس کے دل میں دنیا کی عزت ہو، محبت ہو، تو ایسا انسان حشر کے دن پھر مالداروں کے زمرے میں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ان مالداروں کی طرح مال سے محبت کرنے والا ہوگا، لہذا یہ مال پھر بڑا فتنہ بن گیا۔ اس مال کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ صبح سویرے ٹائم پر جاب پر جانے والے کس طرح قطاریں باندھ کر موٹر وے پہ جا رہے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے اتنے بندے مسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھے کہ صبح کے وقت اس طرح سے لوگ قطاریں باندھ کر جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہوں، ٹریفک سٹک ہوئی ہو اور لوگ پریشان ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ جی اتنے لوگ اس طرف جا رہے ہیں؟ آخر عید پر بھی تو ٹریفک سٹک ہو جاتی ہے، سیویاں کھانی ہوتی ہیں شاید اسی لیے کہ بھئی سارے لوگ اس دن نکلے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، وہ لوگ سارا سال کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا ان کی گاڑیاں خراب ہوتی ہیں سارا سال؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ عید پہ نکلتے ہیں، باقی سارا سال پھر غافل ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، سارا سال یہ گاڑیاں پھر منہٹن جا رہی ہوتی ہیں، جابوں پر جا رہی ہوتی ہیں، ٹائم پر پہنچ رہی ہوتی ہیں، مسجد کے اوپر نہیں ان کا رخ ہوتا۔ ہمیں اس محبت کو حاصل کرنا ہے، یہ محبت حاصل ہوگی تو تب ہی بات بنے گی، کام آسان ہو جائے گا۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، یہ دنیا کی جو محبت ہے یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور عشق الہی جو ہے یہ تو ماشاءاللہ انسان کو تمام دنیا کی محبتوں سے نکال دیتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو۔ عجب چیز ہے لذت آشنائی، جن لوگوں کو اللہ رب العزت سے محبت ہو جاتی ہے میرے بھائی، پھر اس کی لذت کچھ اور ہوتی ہے، پھر دیوانگی ہوتی ہے، ان کے اوپر عجیب کیفیات ہوتی ہیں، ان کے لیے راتوں کو اٹھنا آسان، فجر کی نماز پڑھنا آسان، پانچ وقت نماز پڑھنے سے ان کی محبت سیٹسفائی نہیں ہوتی، ان کو تو اشراق بھی چاہیے، چاشت بھی چاہیے، اوابین بھی چاہیے، ان کو تو تحیت الوضو بھی چاہیے، ان کو تو پھر تحیت المسجد بھی چاہیے، ان کو تو پھر جو ہے جب کوئی ضرورت آئی، کوئی بات اٹکی، تو ان کو پھر دوبارہ دو رکعت پڑھنے کی حاجت ہو جاتی ہے۔ بھائی اپنی چھوٹی سے لے کے بڑی ہر ضرورت پھر یہ اپنے پروردگار کو پیش کرتے ہیں، اللہ کو بتاتے ہیں۔ کبھی کبھی آزمائشیں بھی آ جاتی ہیں محبت کرنے والوں پر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے پیغمبر تھے، خوشحالی کی زندگی گزارتے تھے، بیوی بچے، مال تھے، باغ تھے، صحت اور سکون کو حاصل تھا۔ شیطان کو کہاں اچھا لگے گا کہ اللہ بھی راضی ہو اور دنیا بھی بنی ہوئی ہو۔ آپ نے نہیں دیکھا کتنے لوگ ہیں، اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں دیندار آدمی جو ہے یہ اچھا کھاتا پیتا ہے، تو حیران ہو کے دیکھتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے۔ یعنی مولوی کے پاس اگر گاڑی ہو تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی گناہ کی بات ہے، عجیب بات ہے۔ ایک فاسق اور فاجر گاڑی پہ چڑھے ان کو تعجب نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نیک آدمی مالدار ہو تو تعجب سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھی دے دیا ہے، کیسی ہے تعجب کی بات ہے؟ بھائی اللہ صرف گناہگاروں کو دے گا، کتنی تعجب والی بات ہے۔ اسی طرح شیطان کو بھی اس وجہ سے تعجب ہوا، اس وجہ سے اس کو بھی غصہ آیا، حسد پیدا ہوا، کیونکہ وہ تو انسانوں سے حسد کرتا ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور ہم سب کا بھی دشمن ہے، ہمارے آبا کا بھی دشمن، اما حوا اور آدم علیہ السلام جد امجد ہمارا سب کا دشمن، جنت سے نکلوایا، ان کو بے لباس کروایا، کتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شیطان کی دشمنی پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کس انداز سے دشمنی کرنے کا حکم دیا کہ ذرا سوچو اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیسا انداز اختیار کیا کہ بھئی یہ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے باپ دادا کو تمہارے گھر سے نکال دیا. کیوں؟ اللہ نے وارث بنایا تھا جنت کا. اگر آپ کو کوئی یہ بات اطلاع دے کہ جی میرے ماں باپ کو میرے گاؤں میں میرے گھر سے دھکے دے کے نکال دیا گیا، کیسی دشمنی پیدا ہو جائے گی، کتنا غصہ آئے گا، اس کی جرت کیسے ہوتی ہے کہ اس نے میرے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں سب معاف کر سکتا ہوں، یہ نہیں معاف کر سکتا. اور پھر اگر اس سے بڑی دشمنی یہ ہو کہ بے لباس کر کے نکالا آدم علیہ السلام اور اما حوا کے پاس جنت کا لباس تھا وہ اتروا دیا گیا، انسان کے اندر کتنا غصہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ تو مجھے ملے تو میں تو اس کو شوٹ کر دوں. ایسی دشمنی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہو، کہ شیطان کے ساتھ ہم اتنی دشمنی کریں کہ بس ملے اور ہم اس کو شوٹ کر دیں. کہہ جائے کہ ہم شیطان کے مشوروں پہ عمل کریں. واہ بھائی واہ، کیسی عجیب بات ہے. شیطان کرتا کیا ہے؟ مشورے دیتا ہے، وسوسے ہی دل میں ڈالتا ہے اور ہم اس کے مشوروں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. بڑا محسن ہے ہمارا، پہلے ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا کر چکا ہے، اب ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ وہی کچھ کرے گا جو ان کے ساتھ کیا، یا ہمیں دھکے دے کر اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا. لہذا اس کی دشمنی ہمیں پیدا کرنی چاہیے. تو ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی اس کو حسد ہوا، کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام مزے کی زندگی گزارتے ہیں، باغات ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ تو ملا ہوا ہے، یہ شکر گزار نہیں بنیں گے تو کون بنے گا بھائی؟ امریکہ میں رہتے ہیں، ڈالر شالر کماتے ہیں، بھائی گھر شہر ملا ہوا ہے، بال بچے ہیں، سب چیز ہے، اب نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، کون سا کمال کرتے ہیں بھائی؟ ویسے اللہ معاف کرے، بہت ہی کم ایسے کرتے ہیں کہ نماز ہی پڑھتے ہیں، امریکہ میں آ کے زیادہ ہی غافل ہو جاتے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے ایسے تانے دیے تھے. جب ایسے تانے دیے تو اللہ میں نے کہا ٹھیک ہے، تجھے اختیار دیا جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، تو کر اپنی مرضی ذرا، پھر دیکھ میرا بندہ میرا بندہ ہے، اس پہ تیرا بس نہیں چلے گا. لہذا کیا ہوا، شیطان نے اپنے چال چلنی شروع کی، ان کے باغات میں گیا اور وہاں جا کر آگ لگا دی، درخت جل گئے، مال ختم ہو گیا. ایوب علیہ السلام صبر کر گئے، لیکن شیطان سے دیکھا نہیں گیا، انسانی شکل میں آیا اور کہنے لگا ہر وقت دیکھتا ہوں تو نمازیں پڑھتا رہتا ہے، اللہ کی باتیں کرتا رہتا ہے، دیکھ اللہ نے تجھے کیسے مار دیا، سارے تیرے باغ جل گئے، مال ختم کر دیا، اور پڑھ نمازیں. لوگوں کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ داڑھی رکھوں گا جھاگ چھٹ جائے گی. او ہو ہے جی، شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے نا، جلدی سے اس بات کو مان لیتے ہیں. ہاں بھائی آپ بڑے بھائی ہیں میرے، آپ کی بات پہ میں یقین کرتا ہوں، واقعی ایسا ہو جائے گا. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یقین رکھ اس بات پہ. تو ایوب علیہ السلام نے کہا یقیناً تو شیطان ہے اور جا تو یہاں سے دفع دور ہو جا. شیطان نے کہا اچھا، بیوی بچے موجود تھے، چھت گرا دی، نیچے دب گئے اور وہ نقصان ہو گیا، اب پھر آ گیا، اور پڑھ نمازیں، پہلے باغ جلے، اب جو ہے بیوی بچے بھی مر گئے، سب تباہ و برباد ہو گیا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام تو صبر کرنے والے تھے. پھر شیطان آیا، آپ نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی وہاں پر ایک دیا جل رہا تھا، بتی تھی، کینڈل تھی، اس کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیا، اس کے اندر سے آئل نکلا اور جناب ان کی آگ لگ گئی اور جسم زخمی ہو گیا. پھر ان زخموں کے اوپر اتنا کمپلیکیشن ہوئی کہ اس کے اوپر کیڑے پڑ گئے. ایوب علیہ السلام سال ہا سال زخموں کو برداشت کرتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ کی محبت تھی، برداشت کرتے رہے. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، آگے کہتے ہیں السلام علیکم، ایوب علیہ السلام جواب نہیں دیتے. تعجب ہوا کہ سلام کا جواب نہیں، جبرائیل امین آئے ہوئے ہیں، پوچھا خیریت ہے؟ کہنے لگے کہ جس وقت آپ آئے تھے ایک کیڑا مجھے کاٹ رہا تھا، مجھے شک ہوا کہ میں نے اگر وعلیکم السلام کہا تو وہ کاٹنا بند کر دے گا، اللہ رب العزت نے اس کی خوراک میرے جسم کے اوپر رکھی ہوئی ہے، میں اس کا اکرام کر رہا تھا، اس لیے آپ کو ٹھہر کے وعلیکم السلام کہا۔ کیوں؟ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی، ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی تکلیف آئی اب شکوے شکایتیں شروع ہو گئی، جگہ جگہ کہتے پھرتے ہوتے ہیں کہ جی بس آج کل کاروبار بڑا خراب ہے، جاب جو ہے وہ بس خطرے میں ہے، سارے جہان کو بتاتے ہیں، لیکن جب پیسے آ رہے تھے تو شاید پھر کسی کو بتایا ہو، بس چپ کر کے وہ ڈالر بینک میں جمع، کسی ہمسائے کو نہیں پتا چلتا، گھر والوں کو نہیں بتاتے کہ کتنا اکٹھا ہو چکا ہے، ذرا مال کم ہوا اب اللہ رب العزت کے شکوے سارے جہان میں کرتے پھرتے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت کو اپنے پیارے نبی ایوب علیہ السلام پر ترس آیا اور آپ کو صحت عطا فرمائی، بیوی بچے عطا فرمائے اور اسی طرح اور اولاد عطا فرمائی، آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ محبت کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت ایسے صبر کرنے والوں کا ذکر کرتے ہیں، انا وجدناہ صابرا، کہ یہ ہیں بے شک جو صبر کرنے والے ہیں، ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، نعم العبد، کتنا اچھا بندہ ہے، واہ واہ۔ سوچو اللہ رب العزت تعریفیں کیسے پیارے انداز سے کر رہے ہیں، ایوب علیہ السلام آپ ہمارے کتنے اچھے بندے ہیں، انہ اواب، وہ تو میری طرف رجوع کرنے والا تھا، خوشی میں غم میں ہر حال میں شیطان نے ورگلانے کی کوشش کی، لیکن نہیں، ایوب علیہ السلام تو میرے ساتھ محبت کرنے والے تھے، وہ تو بس اواب تھے اور ہم نے ان کو ازمایا۔ وَوَحَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ مِثْلَهُمْ مَعْهُمْ، تو ہم نے پھر ان کو لٹا دیے، ان کے بیوی بچے، اللہ ازماتے ہیں لیکن اللہ تعالی نے ہمیں ثواب کے لیے بنایا ہے، عذاب کے لیے نہیں بنایا۔ میرے دوستو اللہ سے محبت کرو، اللہ انعام دیتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والا بھوکھا نہیں مرتا۔ نعمت من عندنا، یہ ہماری طرف سے نعمتیں تھیں جو ہم نے ان کو دی، وذکرا لأولی الالباب، یہ ہے نشانیاں انٹیلیجنٹ پیپل کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں، قرآن نشانیاں بیان رہا ہے، اور سمجھنے والا سمجھے ورنہ وقت گزر جائے گا۔ اولو الالباب کے تمغے دیے جا رہے ہیں، بلا بیوقوف آدمی ہی جہنم میں جائے گا، عقل مند کبھی جائے گا؟ آپ خود سوچے کہیں آگ لگی ہوئی ہو، ہے جی، کہیں جی یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اس بلاک کے اندر، اور ایک آدمی ٹہلتا ہوا چلا جائے اس کے اندر، تو سارے کہیں گے یار یہ تو کوئی بیوقوف آدمی ہے، پکڑو اس کو، یہ کیا کرنے لگا ہے جی؟ وہ کہیں جی میں تو بس یہاں سے گزر رہا ہوں، چلو یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہ بھائی آگ لگی ہوئی ہے، کوئی بات نہیں جی، پھر کیا ہو گیا، میں چلا جاتا ہوں اس میں۔ واہ بھائی واہ، کہیں گے بھائی یہ ضرور ہسپتال سے فارغ ہو کے آیا ہے، واپس بھیجو اس کو وہاں۔ اللہ رب العزت بھی یہی کچھ فرما رہے ہیں کہ بیوقوف لوگ جہنم میں جائیں گے اور اولو الالباب کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ سمجھدار لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ بیوقوف کون کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں بیوقوفوں کو؟ سمجھدار۔ تو پھر ہم کتنے سمجھدار ہوں گے؟ اپنی سمجھ کا ہر کوئی اپنا اپنا اندازہ خود لگا لے، مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہے جی؟ یہ ہماری سمجھ ہے بھائی، جب کافروں کے انداز اختیار کریں گے تو صاف ظاہر ہے بیوقوفوں کو سردار بنائیں گے، گدھے کو پھر باپ ہی کہیں گے، اور کیا ہوگا؟ تو اپنے آپ سوچے انسان، اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ان کو بہترین اخلاق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے ہم متبع سنت بن جائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا پر عمل کریں، وہ بہترین اخلاق ہے۔ اور وہ تمام جذبات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھے ان کو اڈاپٹ کریں، اسی سے ہماری زندگی خوبصورت ہوگی، ہماری زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے کامیاب زندگی گزارنے کا سیکرٹ ہمیں بتا دیا ہے قرآن و حدیث میں۔ اللہ رب العزت نے یوں سمجھیں کہ وہ ساری کیز جو ہیں، سکسس ہونے والی کیز، وہ ان کے لاکس کھولنے والی کیز، وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہیں۔ کتنا بڑا ٹریجر ہمارے پاس ہے، پھر بھی اس کے بعد ہم غیروں کے انداز پہ چلتے ہیں، غیروں کے عادتوں کو اپناتے ہیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بن کر رہیں، اسلامی زندگی گزاریں، تاکہ پھر اس حق کو ادا کر سکیں جو اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہم اچھی زندگی نہیں گزاریں گے تو یہ کافر کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کو یہ ہمارے گربان پکڑ لیں اور یہ کہیں کہ تم اسی ملک میں رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، تمہیں سارے فائدے ملے تھے، تم اپنے وطن کو چھوڑ کر یہاں آئے تھے کہ ہم لینڈ آف اپرچونٹی میں جا رہے ہیں، تو ہم نے تمہیں لینڈ آف اپرچونٹی دی تھی، دنیا کی سب سے اچھی لینڈ پہ تمہیں رہنے کی اجازت دی تھی، تمہیں ویزے دیے تھے، تم نے یہاں آ کر کیا کیا، اپنے آپ کو بھی گنوایا اور ہمیں بھی تم نے جو ہے کوئی ہدایت کی بات نہیں بتائی، کوئی اچھی بات تم نے نہیں بتائی۔ تمہارے پاس بھی تو اتنی اچھی جو ہے وہ اپرچونٹیز تھیں کہ جو آخرت کی جو لینڈ ہے اس کی ساری اپرچونٹیز تو تمہارے پاس تھیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا تھا وہ سارے سیکرٹس تم اپنے سینے میں لے کر چلے گئے، ہمارے پاس عارضی اپرچونٹیز تھی، ہم نے تمہارے ساتھ وہ شیئر کر لی، تمہارے پاس پرمننٹ تھی، ہم نے وہ بھی ہم سے شیئر کر لی۔ آج تم کس طریقے سے جنت میں جا رہے ہو؟ اللہ رب العزت سے ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگ سفارش کریں کہ اللہ ان کو ہمارے ساتھ اب بھیجیے۔ ایک ہوتا ہے انسان اپنے اعمال کے ساتھ جو ہے اس بات کو ظاہر کرے، اس آج اس کے پاس ایک سیکٹری کام کرتی ہے، ایک دن مجھے کہنے لگی کہ میرے لیے اب مشکل نہیں ہے کہ سچے مسلمان اور جھوٹے مسلمان کا فرق کرنا۔ میں نے کہا بھائی تجھے کیسے یہ گر پتہ چل گیا کہ تو تو خود مسلمان نہیں ہے، اور تیرے پاس اتنا بڑی کسوٹی کہاں سے آ گئی کہ تو بیٹھی ہوئی یہ تجزیے کر رہی ہے کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون سا جھوٹا مسلمان ہے؟ لیکن میں مجھے پتا چل جاتا، میں نے اتنے سارے بندے دیکھے ہیں یہاں پر اور اب میں آرام سے ڈسٹنگوش کر لیتی ہوں کہ یہ بندہ تو کھرا کھرا ہے اور یہ بندہ جو ہے جھوٹا مسلمان ہے، بس نام کا مسلمان ہے، یہ مسلمان گھر میں صرف پیدا ہوا ہے، اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پتا کیا کیسے چلتا ہے اس کو؟ اس کے اعمال سے، اس کے انداز سے، وہ جو ہی آتا ہے اس کے اندر دنیا کی ہوس ہوتی ہے، اس کی نگاہیں گندی ہوتی ہیں، اس کا بول چال گندا ہوتا ہے، اس کا اخلاق گندا ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور ایک آدمی آتا ہے وہ اس کے اندر حیا ہوتی ہے، اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، اب وہ اس انداز سے جب آتا ہے تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی کوئی محبت کا جذبہ ہے، جس کی وجہ سے یہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ ہمیں سچا مسلمان بنا دیجئے اور ہمیں استقامت کے ساتھ جو ہے دین اسلام پر چلنا نصیب فرما دیجئے۔